الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفي رواية رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور برائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبت درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے حج کے دن شروع ہو چکے اور لاکھوں کی تعداد میں مختلف ملکوں سے مختلف زبانوں کے جاننے والے مختلف رنگ و نسل کے رہنے والے آج سب کی زبان پہ صرف ایک ہی چیز ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک کہ حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں تیری کبریائی اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے کیونکہ تیرا کوئی شریک نہیں ساری نعمتیں سارا ملک ساری تعریفیں صرف اور صرف تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں گویا کہ حج کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا ملک تمہاری زبان تمہاری قد و قامت تمہارا خاندان تمہارا سب کچھ الگ ہو سکتا ہے لیکن تمہاری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے وہ ہے اللہ رب ذوالجلال کی کبریائی بڑائی اس کی تکبیر اس کی تسبیح اور اس کی وحدانیت کا اقرار اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہماری پوری زندگی کا مقصد صرف یہی تو حج اسلام کے فریضے میں سے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے اس میں سے سب سے بڑا فریضہ یعنی پانچواں فریضہ حج. اللہ تبارک و تعالی خود اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر ان کا گھر بنا دیا, اللہ کا گھر بنایا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے چل کر یا اپنی سواریوں پر سوار ہو کر میرے گھر تک تشریف لائیں, دور دراز علاقوں سے. تشریح میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں کوئی آبادی نہیں, کوئی سننے والا نہیں, میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ابراہیم, آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. آپ اعلان کر دیجئے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آپ صرف اعلان کر دیجئے, اس اعلان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرا کام. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا کام جو ہے ہم کو کرنا چاہیے, اللہ تبارک تعالی کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ خود ادا کر دیتے. ہم کو جو حکم دیا گیا ہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, ہمارے لیے وہ چیز ناممکن معلوم ہوتی ہو اللہ کے لیے ناممکن نہیں, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. ہمارا کام صرف کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں, وہ کیوں, ایسا کیوں. نہیں, مومن اور مسلم, مسلمان اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے. بس اس میں سے حج ہم کو بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو حج ہم کو تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دو, اللہ کی مرضی کو اپناؤ. مثال کے طور پر حج کی یا عمرے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ احرام ہے. احرام دو سفید چادریں. آدمی اچھا خاصا اپنے لباس میں ہوتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے اس کا لباس ہے. خطیب ہے تو اس کی شیروانی ٹوپی ہے, عام آدمی ہے تو اس کے کوٹ پتلون ہے, شرٹ پائنٹ ہے, جبے پیجامے ہیں, سب اپنے اپنے لباس کے پسند کے مطابق پہنتے ہیں, یا بعض لوگ اپنے عہدوں کے مطابق پہنتے ہیں, یونیفارم میں ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہا کہ اب آپ محدث ہوں یا بادشاہ ہوں, امیر ہوں یا غریب ہوں, فقیر ہوں یا کوئی بھی ہوں, جب میرے گھر آنا ہو تو میری مرضی کا لباس پہن کے آنا. گویا آپ کتنا ہو بڑے کچھ بھی ہوں, گرچہ کہ آپ کا لباس شرعی ہو, سب کچھ ہو, لیکن سب کو چھوڑ دیجئے, شیروانی بھی نکالیے, ٹوپی بھی نکالیے, جھبے بھی نکالیے, سب کچھ نکالیے, اب صرف میری دو چار. مطلب یہ کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیجئے, میری مرضی کو اپنا دیجیے. آج سے سارے حاجی, چونکہ وہاں آج 8 تاریخ ہے, منا میں ہوں گے. منا مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر دور ہے. یہاں سے مکہ کتنے کلومیٹر؟ ہزاروں کلومیٹر, کئی ہزار کلومیٹر. کس لیے گئے ہیں سارے اللہ کے بندے؟ کہ اس کے مقدس گھر میں اللہ کو عبادت کرے. مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا مسجد حرم میں 1,00,000 ثواب ہے. 3 کلومیٹر دور, یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر چھوڑ کر گئے ہیں, گھر بار کو, بیوی بچوں کو, کاروبار کو, سب کو. اب ایک حاجی کہے کہ منا میں ہم نماز پڑھیں گے تو صرف نماز کا ثواب ملے گا, کیوں نہ مکے میں جا کے پڑھے, 1,00,000 کا ثواب ملے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا گیا نہیں, آپ کو منا میں ہی پڑھنا ہے, حالانکہ وہاں سے 3 کلومیٹر دور ہیں. گئے ہیں اسی کے لیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہے. معلوم ہوا کہ آدمی کی سوچ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن وہ نبی کریم, کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے. حالانکہ اس بندے کی نیت اچھی ہے، نیت تو کوئی خراب نہیں ہے، حرم میں نماز پڑھنا، مکے میں نماز پڑھنا، یہ کوئی خراب نیت تو نہیں ہے، لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، آج کے دن آپ کو منا میں رہنا ہے اور منا میں پانچ نمازیں ادا کرنی. لیکن چونکہ آج حجاج بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات میں ہی وہاں چلے جائیں اور کل کی یعنی 9 تاریخ کی فجر کے بجائے آج کی فجر سے گن لیں پانچ نمازیں. باہر کیف یہ مسائل ہیں، آپ اور ہم اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کثیر ازدحام بھیڑ کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی. باہر کیف آج اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، جدھر دیکھیں گے ادھر. تھوڑا سا تصور کیجئے کہ وہ منا کا جو ہے میدان کیسا میدان ہے کہ جدھر دیکھیں گے ادھر بس ایک ہی چادر ہوگی، سفید ہی سفید، سب کچھ ایک ہی ہے، سب کی زبان پہ یہی الفاظ گونج رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی گونج رہی ہوگی. پھر اس کے بعد بندے عرفات پہنچیں گے اور ساری چیزیں ادا کریں گے. بہر کیف حج ہم کو کیا بتلاتا ہے کہ ہم کو اپنی مرضی چھوڑنا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنانا. اللہ تبار و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ لباس، الحمدللہ ہم وہی لباس، اس کی مرضی یہ ہے ہم وہی کریں گے، یہی اصل ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے صرف ایک بار کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اے ابراہیم تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر. اب اس کے بعد ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی، حالانکہ کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، آگ میں ڈالا جانا، ملک سے نکالا جانا، گھر سے نکالا جانا، اولاد کی قربانی کا حکم ہونا، یہ سب ہوئی، لیکن ان کے لیے بالکل آسانی ہو گئی. کیسے آسانی ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اول دن ہی اپنی ساری مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دی. یہ اگر ہم کر لیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کی نافرمانی مشکل ہو جائے گی. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی فرما برداری مشکل معلوم ہوگی، نافرمانی آسان معلوم. یہی چیز ہم کو حج پہ. دوسری چیز حج جو ہے قدم قدم پہ اللہ کی وحدانیت توحید کا اعلان ہے، کیونکہ یہ دین اسلام صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے، وہ ہے توحید، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. ایک مومن کو اس وقت تک فرصت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی سرزمین پر اس کے بندوں تک اس کا پیغام، وحدت کا پیغام، ایک اللہ ہونے کا پیغام نہ پہنچا دے، اس وقت تک ایک مومن کو فرصت نہیں. توحید کتنی بڑی چیز ہے اور شرک کتنا برا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ سورہ نمل کے اندر اور دوسری سورتوں میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج جا رہی ہے، سارے مخلوق آپ کے ساتھ ہے، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، انسان ہے، جنات ہیں، سب ہیں. ایک پرندہ غائب ہوتا ہے. مختصراً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی حاضری کو غیر حاضری پاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں گا. اب پورے پرندے خوش ہو گئے کہ آج ہے اسے میت. عام طور پہ ویسا ہی ہوتا ہے نا، انسان کی بھی عادت وہی ہوتی ہے، کبھی کبھی اگر ساتھ رہنے والوں اور رشتہ داروں کو کوئی تکلیف آئی تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ نہیں، اللہ کا افسوس کرنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب. تو دوسرے پرندے خوش ہو گئے کہ آج ہے اسے آفت. فرشتہ وہ جو آیا واپس تو سارے فرشتے کہے، دیکھے آج ہے تیری خیریت. کہا کیا بات ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا تجھے ذبح کر دوں گا. اور کچھ کہا؟ کہا ہاں، اگر بغیر کسی دلیل کے آئے گا تو ذبح کر. کہا تب تو میں بچ گیا، کیونکہ میں ایک اتنی بڑی خبر لے کر آیا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام اس سے خوش ہو جائے. کیا خبر لے کر آیا وہ پرندہ معلوم ہے آپ؟ پرندے نے آ کر خبر دی کہ اے سلیمان، آپ کے ہوتے ہوئے اس سرزمین پر ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرے. پرندوں کو غیرت آ گئی کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کی آبادی کا حساب لگائیے تو پانچ ہر جو ہے چھ آدمی میں پانچ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے, کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے, اور کوئی اللہ کو بیٹا نہیں بنا تو اللہ کا مانتا ہے تو پھر بھی کسی چیز کو یا کسی شخصیت کو یا کسی پہاڑ کو یا کسی درخت کو یا کسی مزار کو خدا کا شریک بناتا ہے. اور ہم سب ہیں لیکن ہمارے ایمان کو کوئی غیرت نہیں. ایک پرندے کو غیرت آ گئی, شرم آ گئی کہ اللہ کے پیدا کی بھی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت. حضرت سلیمان جب سنے تو کہا تیرا عذر مقبول ہے, لے یہ خط. فوراً اسی وقت نے لکھا کہ تو اللہ پر ایمان لا دے. آپ سورہ نمل اٹھا کے دیکھ لیں, اسی میں بسم اللہ آتا ہے. تو بہر کیف ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. حج اللہ تبارک تعالیٰ خود کریں کہ لوگ اس گھر کو آئیں گے چل کر. آپ سوچ کر دیکھیے, آج ہم اور آپ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ حج آج کتنا آسان ہو گیا ہے. ورنہ اسی ملک میں ایک دور ایسا تھا کہ لوگ چل کر یہاں سے حج کے لیے جاتے تھے, چل کے جاتے تھے. سید احمد شہید رحمہ اللہ جو تحریک شہیدین کے بانیوں میں سے ایک ہیں, ان کے زمانے میں یہاں کے علماء نے فتویٰ لگا دیا تھا کہ مسلمانوں پر اب حج فرض نہیں, کیونکہ وہ انگریزوں کا دور تھا اور جو اس وقت علماء تھے وہ سب انگریزوں کی چمچہ گیری میں کہ راستے خطرناک ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, حج کو ساقط کر دیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو پورے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا اور حج کے لیے قافلے لے کر نکلے اور چل کے گئے ہیں حج کے لیے. پھر اس کے بعد بادبانی کشتیوں کا آیا, یعنی وہ کشتیاں جو ہوا پہ چلتی تھی, پردے باندھ کر جو ہوا پہ چلتی تھی, اس میں بھی لوگ گئے ہیں حج کرنے کے لیے ہندوستان سے. پھر اس کے بعد جہاز آئے, پانی جہاز جو انجن پہ چلتے تھے اس میں بھی گئے, اس میں بھی کبھی 21 دن تو کبھی 14 دن تو کبھی مہینوں, پھر اس میں بھی جاتے تھے. راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں, ہوائیں سمندری ہوائیں چلتی یا ہمیشہ جہاز ہلنے کی وجہ سے طبیعتیں خراب ہوتی, پھر بھی لوگ حج کو جاتے. سب کچھ ہو کے جدہ پہنچتے تب بھی فوراً ان کو اترنے نہیں دیا جاتا کہ ان کو سمندری بیماریاں لگی ہوں گی تو دوائیں دے کر 3-3 دن تک جہاز میں ہی رہنا پڑتا تھا. پھر جدہ اترتے تو وہاں سے چل کر پینے کا پانی, دوسرے اپنا سامان, یہ ساری چیزیں لے کر اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یا تو کر رجالاً وعلی کل ضامر یاتین من کل فج نبی, کہ دنیا کے کونے کونے سے, کنارے کنارے سے, ہر گھر میں, ہر دور میں میرے گھر تک لوگ آتے ہیں. اس وقت بھی حج ختم نہیں ہوا. آج اللہ کا ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی نہیں ہوتے ہم اس سرزمین پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس وقت جب لوگ جاتے تھے تو خبر بھی نہیں رہتی تھی کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. اب تو منٹ منٹ کی خبر معلوم ہوتی, پہنچتے ہی لوگ فوراً فون کی سہولتیں کہ لوگ ابھی پہنچانے والے گھر نہیں پہنچتے جب تک کہ یہ وہاں پہنچ جاتے. اور معمولی ڈاؤٹ ہوا اس زمانے میں کوئی پوچھنے والا نہیں بتانے والے, آج ایک ایک قدم پہ لوگ فون کر کے پوچھ لیتے حضرت یہ کیسے کرنا وہ کیسے کرنا. کتنی سہولتیں ہو گئی, اللہ کا ہمیں کتنا شکر. اتنی آسانی کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کو نہ پہنچے تو میں ابھی جو سفر میں تھا ایک صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی 40 سال تک جدے میں رہا نوکری کے سلسلے میں, لیکن اسے کبھی عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, حج کی بھی توفیق نہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ زندگی بھر کبھی نہیں گیا, کم سے کم حرم پہنچا دیا جائے کہ جنازہ وہیں. اور عام طور پر لوگ حج کو جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہر نماز میں جنازے کی نماز ہوتی ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے حاجی لوگ ہی انتقال کر رہے ہیں. بات ایسی نہیں ہے, 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک جہاں بھی کوئی انتقال ہوتا ہے تو لوگ حرم میں ہی لاتے ہیں, ایک فضیلت کے لیے, ثواب کے لیے. وہ سارے حاجی نہیں ہوتے, لہذا حاجی حضرات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جائیں گے تو ہمارا بھی نمبر اس میں آ جائے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ لوکل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں نے سوچا کہ چلو کم سے کم جنازہ اس کی ہو جائے حرم میں. جنازہ جب پہنچتا ہے مین دروازے پر, جنازہ اندر داخل نہیں ہو رہا. لوگ لے کر کوشش کر رہے ہیں اندر داخل ہونے کی, نہیں ہو رہا. آخر جو چیف امام ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کیا حال ہے. کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ آدمی اتنے سال سے یہاں تھا کبھی نہیں آیا. ہم لوگ سوچے کہ کم سے کم جنازہ. کہا کہ جو زندگی میں نہیں آیا تو اللہ اسے موت کے بعد کیسے لائے گا. اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ملکوں میں اعلان کرواتے تھے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر وہ حج نہیں کیا تو وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے, اللہ کو کوئی پرواہ, فرض ہونے کے بعد اور ایک بار ہی ہے. تو بہر کیف حج یہ اسلام کے فریضوں میں سے. اللہ نے اس گھر کو کس لیے بنایا وہ بھی قرآن کریم میں دو جگہ بیان کیا گیا, خاص کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ایک جگہ کہ آپ میرے گھر کو پاک کر دیں طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں. اور سورہ بقرہ میں کہا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع اور سجدہ کرنے والوں. یہ اللہ کا گھر کو پاک کیا گیا. کس چیز سے پاک کیا گیا؟ شرک سے پاک کیا. کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 9 ہجری تک بھی, 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اس وقت تک بھی اس گھر میں 360 بت تھے. تو سب سے پہلے اس گھر کو پاک کیا گیا بتوں سے, بتوں کی عبادت سے, یعنی اللہ واحد کی عبادت کے لیے اس کو پاک کیا گیا. دوسرا یہ کہ اللہ کا گھر واقعی بہت پاک بھی ہے. آپ دیکھیے اتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا گھر کتنا پاک. ہم اپنی اتنی چھوٹی سی مسجد کو یا دوسری مسجدوں کو بھی اتنا پاک رکھنا ہمیں اور آپ کو مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ مسجدیں تو بنا دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں بنا دیتے ہیں لیکن پاک رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کا گھر دیکھیے کہ وہ صرف شرک سے ہی پاک نہیں, ہر چیز سے پاک ہے. کیسی پاکی صفائی کا نظام ہے, جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کیا سسٹم ہے ان لوگوں کا. واقعی وہ دیکھنے کے بعد ہی عقل حیران ہوتی ہے کہ ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ تبار و تعالیٰ کا وہ گھر, اس کی ساری چیزیں, فین سے لے کے لائٹ سے لے کے دیواروں سے لے کے فرش سے لے کے ہر چیز کو پاک کیا جاتا ہے. صرف جو پانی کا انتظام اگر وہ دیکھ لیا جائے تو ہمارے عقل حیران ہو جاتا ہے کہ پانی کے لیے وہ جو کپ ہوتے ہیں وہ تک بھی کبھی ختم نہیں ہوتے, جبکہ ایک ایک وقت میں آدمی کتنے لوگ لاؤ گے. یہ اللہ کا گھر, اسی کے لیے اس کو اللہ کا گھر کہا گیا. ہم بھی اگر مسجدوں کو اللہ کا گھر بنا دیں گے تو وہ سسٹم ہو جائے گا, لیکن ہم اس کو تو اپنا اپنا گھر بناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرك بی شیئا, سب سے پہلی چیز کہا کہ میرے گھر کو تم شرک سے پاک. حج کے ایک ایک چیز, تلبیہ توحید کا اقرار, خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے, طواف میں جو اکثر دعائیں پڑھنے کی ہیں تیسرا چوتھا کلمہ وہ بھی توحید کے اعلان ہے, مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی کفر سے نفرت, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے یعنی توحید کا اعلان ہے. ختم ہوا صفا پہ آپ پہنچ رہے ہیں, وہاں بھی چوتھا کلمہ پڑھنا ہے جو سراسر ایک ایک لفظ توحید کا اعلان. پھر اس کے بعد دعائیں جو کی جائیں گے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, یہ سب توحید کا اعلان. صفا مروہ کی سعی کے درمیان جو اکثر پڑھے جاتے ہیں یہی دعائیں, یا اس کے علاوہ جو ایک اور دعا ہے کہ رب اغفر وارحم انت العز والاکرم, کہ اللہ بخش دیجئے رحم کیجئے اس لیے کہ آپ ہی عزت و جلال اور کرم والے ہیں, یہ سب توحید کا اعلان. پھر اس کے بعد جب حج کے ایام یعنی کل کے دن جب عرفات سے واپسی ہوگی ان کی, تو ان کے زبانوں پہ صرف تکبیر ہوگی, اور ہمیں اور آپ کو بھی تکبیر کہنے کے لیے کہا گیا ہے 9 تاریخ کی فجر سے, کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار ہر آدمی کو اپنا فردن فردن کم سے کم ایک بار. حالانکہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہماری زبان پہ ہونی چاہیے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے اس کا بھی ایک ایک لفظ توحید کا اعلان. قربانی جب ہم کریں گے تو اس وقت بھی جو دعا پڑھیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت، کہ میری قربانی، ان صلاتی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے. اور کس اللہ کے لیے؟ جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وانا اول المسلمین، میں پہلے مسلمان ہو رہا ہوں، یعنی اس کا اقرار کر رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو اگر اس وقت پڑھنا ہو تو کہنا چاہیے وانا من المسلمین، کہ ہم بھی مسلمانوں میں شامل ہو رہے ہیں. کون سے مسلمان میں؟ کہ جس کی ساری چیز صرف اور صرف اللہ کی، یہاں تک کہ میری زندگی اور موت بھی صرف اللہ کے لیے. ہمیں موت بھی آئے تو اسی کے لیے، ہر چیز اللہ تعالی کی، ایک ایک چیز. قربانی کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا کہ یاد رکھو اللہ نے تمہیں یہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے کہا ہے، اس جانور کا نہ گوشت نہ پوشت نہ خون، کوئی چیز اللہ کو نہیں. اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، اس کے گوشت انسان کھاتے ہیں، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی، اللہ کی فرما بردار. بہر کیف حج ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ اگر توحید ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا. جب سے توحید ختم ہوئی ہے اور دوسری ساری چیزیں مسلمانوں کے ایمانوں میں شامل ہو گئی ہیں، اس وقت سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ کی مدد شرک والوں کے ساتھ نہیں آتی، اللہ کی مدد آئے گی تو صرف اور صرف توحید پرستوں کے لیے آئے گی. توحید اگر ہے تو 313 بھی ہزار کے لیے بھاری ہے، توحید اگر ہے تو غزوہ موتا میں 188 آدمیوں کے برابر تھے، ایک مسلمان 88 آدمیوں کے برابر تھا توحید اگر ہے. اور اگر شرک آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس انسان کے ساتھ نہیں آتی. تو لہذا آئیے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ تینوں کے تینوں کے یاد کرنے اور ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے یہ بقرعید. یہ بقرعید کو آپ بقر عید نہ بنا لیجئے، یعنی صرف جانور کو ذبح کرنے کا عید نہ بنائیے کہ لوگ اعتراض کریں، بلکہ اس کو آج حج، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گھر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور سارے انسانوں کے لیے توحید کا اعلان تھا، ہم اس گھر میں پہنچ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے غیر قوموں کو شک ہوتا ہے کہ مسلمان بھی پتھر کی عبادت کرنے کے لیے گیا. ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ آج کے میڈیا کے دور میں سب کچھ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، زیادہ غیر قوم پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان وہاں جا کے پتھر کی عبادت. حالانکہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا جواب دے دیا، کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اے قریش تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس گھر کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ لوگو تم اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی تجدید، ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتنا ہی زیادہ آئے گی. بہر کیف ہم اور آپ اس مہینے میں پہنچے ہیں جس مہینے کو ہم قربانی کا مہینہ. چلتے پھرتے لوگ بہت سے سوالات بھی کرتے ہیں، اکثر میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے کہ قربانی کا وقت، عید کے دن سب سے اہم عمل قربانی، عید کے دن سب سے اہم عمل قربانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو چاند نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم، اور اس کے بعد جو سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو ہے وہ ہے قربانی. تو نماز کے بعد قربانی، یہ نہیں کہ قربانی نماز 11 بجے ہے اتنا دیر تک بکرے آواز کرتے رہیں گے تو آپ فجر کے بعد ہی شروع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ قریبی کی مسجد میں جلد، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بقرعید کی نماز جلد ہونی چاہیے۔ عید کی نماز تھوڑی سی تاخیر کا حکم ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز، قربانی اور اضحیٰ، یہ دونوں معنوں میں بڑی مماثلت ہے، انشاءاللہ وہ ہم مختصراً عید کے خطبے میں بتلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ قربانی کبھی بھی عید کی نماز کے بعد، کہیں کے بھی لوگ ہوں، آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ نماز کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے، جیسا کہ کسی خاتون نے سوال کیا کہ میں تو عید کے لیے نماز کو نہیں جا رہی، حالانکہ عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے، سخت تاکید ہے اس کی، لیکن کسی خاتون کا پردے کا یا کوئی ان کے محرم نہ ہو، نہیں جا رہے ہوں اور ان کو قربانی کرنی ہو، تو وہ کیسے کریں؟ تو ان کے محلے میں جب نماز ہو جائے تو وہ قربانی کر لیں، یہ چیز ہو، بہرکیف نماز کے بعد ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، لوگ تکبیر کے بارے میں نے کہہ دیا کہ تکبیر پڑھنی چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ بہت سی جگہ رواج ہوتا ہے کہ امام صاحب ایک بار پڑھتے ہیں تو سارے مصلی پڑھتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنی اپنی تکبیر پڑھنی چاہیے اور کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنی چاہیے، یہ جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو بہر کیف ہم اور آپ اس مہینے میں پہنچ گئے ہیں، روزے کا تو میں نے گزشتہ جمعہ بتلا ہی دیا تھا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، اور یہ عرفے کے دن کا روزہ ان کے لیے نہیں جو عرفات میں ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے بعد کئی لوگ بولے ہمارے حاجی حج کو گئے، کیا میں ان کو فون کر کے بول دوں؟ میں کہا نہیں، اللہ کے بندے، یہ آپ کے لیے ہے، روزہ ان کے لیے ہے جو عرفات کے میدان کے باہر ہیں، ان کے لیے تو عرفہ عید ہے اور عید کے دن روزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عید کا احترام کرنے کے لیے کہا کہ اس دن کھاؤ پیو، تو اس دن روزہ نہیں ہے، عرفات سے جو باہر ہیں وہ روزہ رکھیں۔ اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ان کا عرفات کل ہے، ہمارا عرفات پرسوں ہے، تو آپ 2 دن روزہ رکھ لیجیے۔ ہم لوگوں کو بچپن سے یہی سکھایا گیا، گھروں میں یہی بتلایا گیا تھا کہ یہ اختلاف شروع سے ہی آ رہا ہے کہ ایک دن کا فرق وہاں کا یہاں کا ہمیشہ رہا ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں، آج یہ بہت بڑا مسئلہ لوگوں نے بنا دیا ہے کہ وہاں عید الگ ہوتی ہے، یہاں عید الگ ہوتی ہے۔ ارے عید الگ الگ کرنا یہ اختلاف نہیں ہے، مسلمان مل کر رہنا یہ جو ہے اتحاد کی بات، مل کر یہ پورے ہندوستان میں ایک دن ہو یہ خود ایک اتحاد کی بات، لیکن یہ نہیں کہ ایک ایک شہر میں 2-2 دن 3-3 دن کریں اپنی مرضی سے، اپنی اپنی جماعت سے، یہ غلط چیز۔ تو لہذا اگر آپ کو اتنا یہ ہے تو 2 دن رکھ لیجئے، ہفتہ اتوار 2 دن روزہ رکھ لیجئے، چلیے 2 دن کا ثواب، ایک عرفے کا روزہ ہوگا، ایک اور نفل روزہ ساتھ میں ثواب مل جائے گا، تو 2 دن رکھ لیجئے۔ تو یہ پوچھنا کہ وہاں الگ یہاں الگ، یہ سب پہلے ہی سے آ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمارے اور آپ کے بحث کرنے سے یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا، لہذا بہتر ہے کہ جو ایسا چل رہا ہے آپ اس چیز کو ایسا ہی پڑھو۔ ہمارے یہاں جس دن چاند کا قاضی صاحب اعلان کیا، اسی دن سے اس کا سلسلہ ہوگا، وہاں کے چاند کا، وہاں کا مطلب الگ ہے، یہاں کا مطلب الگ ہے، ساری چیز۔ ان اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، جن کو شک ہے 2 روزہ رکھ لیں، ہفتہ کو بھی رکھ لیں، اتوار کو بھی رکھ لیں، بہت بہتر چیز ہے۔ تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں، قربانی کی اصل حقیقت اور کیا ہے، انشاءاللہ عید کے قربانی کے دن ٹھیک 9 بجے اس کی نماز ہوگی، جیسا کہ یہاں کا دستور ہے کہ عید بقرعید دونوں 9 بجے ہے، تو انشاءاللہ عید کے دن سب آئیے، سب سے پہلا کام اس دن نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد قربانی کا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، مرد اور سب کو بھی اس مہینے کے اور اس 10 دن کے جو اور قیمتی دن بچے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید ہم سب کے حق میں عید بنائے، خوشی کا ذریعہ بنائے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے، جس مقصد کے لیے عید ہے اس مقصد کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب کے ایمانوں میں خلوص للہیت عطا فرمائے، ایمانوں میں مضبوطی عمل فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے، توحید کی زندگی نصیب فرمائے، شرک و خرافات اور کفر وغیرہ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت کی بدل قبول فرمائے، آمین بارک اللہ۔ بعض لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، کب عمر ہیں پھر بھی طبیعت جو ہے، آج کل بیماریاں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی وقت نہیں رہا، پہلے زمانے میں صرف موت کا کوئی وقت نہیں رہتا تھا، اب بیماریوں کا بھی کوئی وقت نہیں رہا ہے، تو بہت تکلیف کی حالت میں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو جس قسم کی دعاؤں کے دل تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالعزیز الحکیم انہ تعالی جواد کریم بل هو رؤوف رحیم ورب حلیم.